الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا بیان چل رہا ہے. اگلی مجلس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت شروع ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ شروع میں بھی آ چکا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ہند ابن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے اور بہت عمدہ طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرتے تھے. چنانچہ میں نے ایک مرتبہ ان سے درخواست کی کہ وہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کو بیان کریں تاکہ میں بھی اس کو کچھ محفوظ کر لوں اور جو چیزیں اس میں خود اپنے اندر پیدا کرنے جیسی ہوں تو اس کے لیے کوشش کروں. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست پر ان کے ماموں حضرت ہند ابن ابو حالہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں ہوتے ہیں، انہوں نے بیان کیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اپنے ماموں سے یہ سب سننے کے بعد ایک مدت تک میں نے یہ چیز اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپائے رکھی، گویا وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر بھی خود کوئی شوق ہے یا نہیں. پھر انہوں نے تھوڑی مدت کے بعد ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے ہمارے ماموں جان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے متعلق دریافت کیا، تو پتا چلا کہ وہ تو مجھ سے بہت پہلے یہ ساری چیزیں ان سے پوچھ چکے تھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے مزید برآں ہمارے ابا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو گھر میں آپ کے کیا کیا معمولات ہوتے ہیں, آپ کی کیا کیا مشغولیتیں ہوتی ہیں, وہ باہر جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں آپ کا کیا طریقہ رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملاقات کے سلسلے میں آپ کا انداز کیا ہے, وہ بھی اپنے ابا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ چکے تھے اور انہوں نے بھی ان کے سامنے بیان کیا. اب حضرت حسن بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ باتیں جو انہوں نے اپنے ابا سے سنی تھی نقل کر رہے ہیں, اس کا ایک حصہ اگلی مجلس میں آ چکا. جب گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی مشغولیت کیا ہوتی تھی, بتلایا تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر قیام کے وقت کو تین حصوں پر تقسیم کرتے تھے اور اس کی تفصیل آ گئی. اب آگے اسی کا اگلا حصہ یہاں آ رہا ہے. قال فسالته عن مخرجی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باہر تشریف آوری کے متعلق پوچھا. تو کیا آپ باہر آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کے مشاغل کیا ہیں, وہ میں نے پوچھا. کئی فکانہ اسنو فیے, جب آپ باہر تشریف لاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے, آپ کا وہ وقت کس طرح گزرتا تھا, کیا کیا مشغولیتیں ہوتی تھی. قال, اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضروری باتوں کے علاوہ میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے. ضروری باتوں کے علاوہ حضور اپنی زبان سے کوئی بات بولتے نہیں تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن یوں کہتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کیا آپ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات بولتے نہیں بلکہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ضروری باتوں کے علاوہ کبھی آپ اپنی زبان کھولتے نہیں تھے. اس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے, ہماری زبانوں پر تو ہمیں کوئی کنٹرول ہے نہیں, پتہ نہیں ہم جب بولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کیا بول جاتے ہیں, ہمیں خود بھی دھیان نہیں رہتا. یہ تو کل کو قیامت میں جب اعمال نامے کھلیں گے نا اور اندر سب سامنے آئے گا تب آدمی کو پتہ چلے گا. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ کیا ہو گیا اس نوشتے کو, کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے, سب اندر آ گئی. وہ تو تب, لیکن یہ اس وقت تو اس کی کوئی تلافی کا موقع نہیں ہوگا. اسی لیے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کوئی نصیحت کوئی مطالبہ کرتا کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے, تو آپ اگر حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب نصیحت مانگی گئی پوچھی گئی تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں بہت سے لوگوں کو آپ نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو تین باتیں بتلائی. سب سے پہلی بات جو فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو. یہ زبان ہی ہے تو پتہ نہیں آدمی کو کہاں کہاں لے جائے. تو بہرحال ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل میں بہت بڑی عبرت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جو بات بھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے وہ عبادت ہی عبادت، وہ تو وحی کے حکم میں ہوتی تھی، اس کے باوجود غیر ضروری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے. یخزن لسانہ الا فیما یعنی، غیر ضروری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، پہلا کام. وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، حضور ان کو مانوس کرتے، ان کو متوحش نہیں کرتے. بڑا آدمی جو ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں ایک امید تمنا لے کر کے ان کی ذات سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی دین کی اچھی بات سنیں گے، ہمیں اس عمل کا موقع اللہ دے گا، راحت بھی ہوگا. تو جتنے بھی لوگ آویں، ان آنے والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور آپ کا گویا ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ مانوس ہوتے، یعنی آپ سے جڑے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ڈانٹ پٹکار ہے واگنی، تو پھر لوگ بھی وہاں آتے نہیں ہیں، وحشت کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، وہاں کون جائے پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ فرماتے تھے بہت نرمی سے، بہت محبت سے، جس سے آنے والے کیا ہوتے تھے، مانوس، جڑتے تھے آپ سے. بلا نفر، کوئی ایسا سلوک، کوئی ایسا انداز آپ ان کے ساتھ اختیار نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں، متوحش ہو، نفرت کریں، بھاگیں، دور ہو. نہیں، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ نے جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمِ وَيُوَلِّيهَ عَلَيْهِ، اور ہر قوم اور ہر قبیلے کے شریف اور بڑے آدمی کا اکرام کرتے ہیں، کیونکہ مختلف قبائل سے لوگ آپ کی خدمت میں وفود اور ڈیپوٹیشن اور پرتینیدھی منڈل کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو جو آنے والے ہوتے تھے، کسی قبیلے کے 8-10 آدمی کا ایک پورا وفد حضور کی خدمت میں آیا، تو ان آنے والوں میں قوم کا جو بڑا ہوتا تھا، بڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے، اس کا اکرام کرتے تھے. اور حدیث میں بھی آیا، حضور نے تاکید فرمائی، اکرمو کریم کل قوم، کوئی غیر مسلم بھی آپ کے پاس آوے اور وہ اپنے لوگوں میں باعزت سمجھا جاتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ عزت کا، محبت کا معاملہ کرنا. بلا وجہ یہ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے پاس جو وفود آتے تھے وہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوتے تھے، ابھی تو بہت سے وہ ہوتے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تھا، اسلام کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، پھر بھی ان میں جو بڑا ہوتا تھا اپنی قوم کا، حضور اس کے ساتھ بڑائی والا، اس کی شان اور اس کے مقام اور مرتبے کے مناسب عزت کا سلوک کرتے تھے. اسی کو کہتے ہیں وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمِ، ہر قوم کے معزز آدمی کے ساتھ آپ اکرام کا اور گویا عزت کا معاملہ کرتے تھے. وَيُوَلِّي عَلَيْهِ، اور پھر جب یہ وفد واپس جاتا اسلام قبول کر کے، تو جب اسلام قبول کر لیا تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دیا. تو جب واپس جاتے تھے اسی کو آپ ان کا امیر بناتے تھے، یعنی جو آیا بڑا تھا نا اس کا اکرام بھی کیا اور واپسی میں امارت بھی اسی کے حوالے کی. لیکن جو اب تک امیر چلا رہا ہے اس کو ہٹا کر دوسرے کو بنائیں گے نا تو انتشار پیدا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ بھی کرتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تھے تو اسی کو بھائی تمہارے علاقے کا ذمہ دار تم ہی ہو، تو اب یہ سب کرنا، ان کو ہدایتیں دی جاتی. وَيُوَلِّي عَلَيْهِ، اپنی طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو صاحب اختیار ستہ دش بناتے تھے، وہاں کا گویا سارا یہ کرتا دھرتا اسی کو مقرر کیا جاتا. وَيُحَذِّرُ النَّاسَ، تحذیر کا معنی ہے ڈرانا، ساودھان کرنا. تو اب یحذر الناس کا جو یہ لفظ یہاں آیا تو حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے اس کے مختلف مطلب بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، دیکھو گناہ کے کام مت کریو، غلط حرکتیں مت کریو ورنہ اللہ کا عذاب آئے، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ ڈراتے تھے. دوسرا مطلب وہی جو میں نے کہا ساودھان کرنا، مضر چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، ایسے کام ایسے حرکتیں جس سے خود کو کیا پہنچے، نقصان پہنچے. حضور تاکید ایسا مت کرنا جس سے خود ہی نقصان اٹھانا پڑے، گویا مضر چیزوں سے بچنے کی حضور ان کو تاکید فرما، یہ تعلیم دیتے. ایک آدمی کی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی کو ایسی حرکت نہ کرے جس سے خود ہی کیا ہو، نقصان پہنچے. نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، تاکید کرتے تھے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. یا تیسرا مطلب ساودھان، لوگوں دوسرے لوگوں سے احتیاط کی تاکید کرتے تھے، یعنی بھائی سنبھل کے رہنا، ساوچیت رہنا، ساوچیت، کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہ دے جائے، کوئی آدمی آپ کو نقصان نہ کوئی، ہر ایک کو آپ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایسے بھولے مت بنو کہ جو آوا آیا اور جو چاہا آپ کے ساتھ کر گیا، آپ کو الو بنا گیا، نہیں. دنیا کے معاملے میں تو دین کے معاملے میں ہر چیز میں محتاط رہنا، گویا دوسروں سے احتیاط کی تاکید فرماتے تھے یہ لوگ. یہ تین مطلب بیان کیے ہیں. آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تیسرے مطلب کو راجح کرا دیا، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْنِيَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلْقَهُ، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے تکلیف یا نقصان پہنچانے سے اپنی حفاظت کرتے، یعنی خود بھی حضور اس طرح چوکنے رہتے تھے کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچا نہ جائے بلا وجہ. آدمی محتاط رہے تو کسی دوسرے کو اس کو تکلیف پہنچانے کا چانس ملتا، آپ خود محتاط رہیں گے تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا. تو یحترس منہم، خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رہتے تھے کہ کسی کو آپ کو بلا وجہ تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے. یہ لوگوں کو بھی جو یہی تاکید کرتے تھے احتیاط کی، اور خود بھی آپ کی انداز یہی تھا. البتہ اب جو آدمی دوسروں کی تکلیف سے یا دوسروں کے نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب کمر کس لیتا ہے نا، تو اس میں دوسری گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیا، وہ لوگوں سے ملتا نہیں، لوگوں سے दुष्ट रूही के साथ क्या होता है, पेश आता है, ताकि कोई आवे ही नहीं और कोई आकर के हमको नुकसान पहुंचावे ही नहीं। तो इधर अपने आप को दूसरों के नुकसान से बचाने के लिए अपने अखलाक खराब किए, खुशखुल्की और हंसमुखी से जो पेश आना चाहिए वो मुंह ही कड़वा डिवेल पियर जैसा बनाता है कि लोग देख के भाग जाते, तो कोई उसको तकलीफ नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे एहतियात से रहते थे कि किसी को आपको तकलीफ पहुंचाने का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का मौका न मिले, लेकिन इसके बावजूद सबके साथ खुशखुल्की और खंदा पेशानी से पेश आए। ये दोनों चीजें जमा करना आसान नहीं है, खुशखुल्की से पेश आएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, कौन सी लोगों को मौका मिल जाएगा काय का तकलीफ और नुकसान पहुंचाने का। बचने के लिए बगैर तो इधर अपना मुंह बिगाड़ना पड़ता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों चीजों को पूरे तौर पर संभाल लेते, ये आपकी जामियत थी। इसी को कहते हैं मिन गैर अन यतविया अन अहद मिनहुम बिशरहू व खुल्कहू, लेकिन इसके बावजूद अपनी खंदा पेशानी और अपनी खुशखुल्की को लोगों से हटाते नहीं थे, यानी एहतियात के बावजूद सबके साथ हंसमुख और अच्छे अखलाक से पेश आते थे। ये चीजें ये चीज अपने अंदर पैदा करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी वया रियाजत और बड़ी इसके बाद ये चीज हासिल होती है। वया तफक्कदु असहाबहु, और अपने साथी हजरत सहाबा के हालात की खबर गिरी रखती थी, किसके घर में आका है, किसके घर में कोई बीमार है, किसके घर में कोई तकलीफ चल रही है। बहुत से होते हैं कि अपने उनके दोस्तों का मिलने वालों का हलका तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको खबर ही नहीं कि अपने हलके में किसके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा के अंदर उनी हाल की खबर रखते थे कि कौन किस इससे गुजर रहा है, किसी को या तफक्कद असहाब, किसी के यहाँ फाका है तो मौके से उसकी मदद कर दी, किसी के यहाँ कोई बीमार है तो मौके से उस बीमार के इलाज का इंतजाम कर दिया, किसी के ऊपर कर्जा है तो चुपके से उसके कर्जे की अदायगी का इंतजाम कर दिया। ये सारी चीजें उनके अंदरूनी हालात की खबर रखते थे ताकि उसके मुताबिक उनके साथ अच्छा सुलूक किया जाए। या तफक्कद असहाब, और फिर वयसअलुन्नास अम्मा फिन्नास, लोगों में अंदर क्या हो रहा है, कौन सी क्या आजकल किस चीज का रिवाज है, लोग किन चीजों का शौक रखते हैं, किन चीजों की तरफ जा रहे हैं, ये लोगों के हालात, लोगों के माशरा और सोसाइटी के लोगों के मिजाज और हालात के मुतालिक लोगों से पूछते थे क्या चल रहा है, क्या होता था फिर उसमें उसके वयुहसिनुल हसना वयुकव्वी है, और जो है उसके अंदर जो अच्छी बात पता चलता तो लोगों में आज ये कोई बाद लोग जो है उन्होंने कमेटी बनाई है बीमारों की मदद करेंगे फलाने का यूं करेंगे तो अच्छी बात, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता कि ये हो रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अच्छी बात की क्या करते थे, तहसीन करते, शाबाश बराबर बहुत अच्छा कर रहे हो, और युकव्वी उसको सपोर्ट करते थे। अच्छा काम अगर हो रहा है सोसाइटी में समाज में तो आप कुछ लोग हैं मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मेहनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं लोगों को नमाजी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बीमारों के इलाज मुआवजे के लिए जो है लोगों को ऐसे मिल, तो ये सारी वो चीज है। हुजूर को जब पता चलता तो हुजूर इन बातों की क्या करते थे, बहुत अच्छा कर रहे हो, और साथ में उनको सपोर्ट करते थे ताकि ऐसी चीजें और वयुकब्बिहुल कबीह वयुवही, और बुरी बात की बुराई बयान करके उसको दूर करते। पता चलता कि कुछ लोग टेलीविजन बाहर ला करके सारी दुनिया को दिखला रहे, ओ क्या हो रहा है, बहुत गलत है, तो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जुआ खेलते हैं, अरे ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, तो ये करो। कुछ लोग जिना में मुब्तला है, कुछ नौजवान जो है फहश की तरफ जो है माइल हो रहे हैं, पता चलता तो फौरन कोई भी बुराई समाज में अगर तहकीक करने से पता चलता कि फलानी बुराई चल रही है, तो फौरन उसकी उस बुराई का बुराई होना नबी करीम क्या करते थे, ये तो गलत काम है, तो नहीं होना चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश करते थे। गैर मुख्तलिफिन, फिर आपका आपके हर काम में मयाना रवि एतदाल, आपके सारे काम जो थे ना वो दरमियानी अंदाज से, गैर मुख्तलिफिन उसमें तलवन मिजाजी नहीं। तलवन मिजाजी का मतलब ये है, बाज लोगों का मिजाज ऐसा होता है तो कभी अच्छाई पर आए तो अच्छाई करते हैं, तो फिर बिगड़े पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते, और कभी क्या कभी तोला में कभी माशा, जिसको कहते हैं ना इसको तलवन मिजाजी। आप सलासन के मिजाज मुबारक में तलवन मिजाजी, आपके सारे काम जो है वो एतदाल और मयाना रवि से कायदे से सब होता था, बस एक चीज चल रही है बस उसमें जरा भी फर्क नहीं। ला यकफलो मखाफतन यकफलू व यमीलू, लोग आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के हालात से बेखबर नहीं रहते थे, काफिल नहीं रहते थे, इस अंदेशे और डर की वजह से कहीं लोग दीन से गाफिल हो जाए। देखो घर का बड़ा अपने मातहतों के हालात को की तरफ ध्यान नहीं दे, बेखबर रहेगा तो नतीजा क्या होगा, ये छोटे बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे और बुराइयों में आगे बढ़ते चले, और घर का बड़ा बाकायदा चौकसाई के साथ निगरानी रख रहा है तो इन छोटों को दीन से गफलत करने का मौका नमाज नहीं छोड़ सकते। घर का बड़ा अगर गफलत बरतेगा, आज किसी ने फजर की छोड़ी, कल दूसरे ने छोड़ी, परसों दूसरे ने छोड़ी, घर में नमाज का माहौल था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, गफलत आ गई। ये गफलत क्यों आई, बड़े ने निगरानी के मामले में क्या की, सुस्ती और गफलत की, इसलिए बड़ा अगर चौकस रहेगा तो छोटा फिर इधर उधर हो सकता, वो मचक लेने ही नहीं दे। देखो मुअत्ता इमाम मालिक में है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत सुलेमान इब्न अबी हस्मा जो है फजर की नमाज में देखा नहीं उनको, फजर की नमाज में वो नहीं है, फिर 9-10 बजे अपनी आदत के मुताबिक बाजार का राउंड लगाने के लिए निकले हजरत उमर, उनकी आदत थी सब मुआयना करने के लिए जाते थे, तो हजरत सुलेमान इब्न अबी हस्मा की वालिदा शिफा बहुत बड़ी सहाबिया फाजिला थी, उनसे उनके घर गए, सलाम किया, कहा सुलेमान फजर की नमाज में नजर नहीं आए, आप अंदाजा लगाओ एक वो शख्स जिसकी हुकूमत मीलों हजारों मील तक फैली हुई है, वो नमाज में कौन आता है कौन नहीं आता इसका क्या रखना है, और जो नहीं आया बाकायदा उसके घर गए, जाकर उनकी माँ से पूछा कि आज वो फजर की नमाज में नहीं थे क्या बात है, तो उनकी माँ ने जवाब में कहा कि असल में वो रात भर इबादत में मशगूल रहे और ऐन फजर के टाइम पे उनकी आंख लग गई, इसलिए वो जमात से फजर की नमाज नहीं पढ़ सके। हजरत उमर ने फरमाया मैं रात भर सोऊं और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ूं ये मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि रात भर इबादत करूं और फजर की नमाज की जमात कायम। बड़ा ये तरबियत, ये मैं बतलाना ये चाहता हूं कि बड़ा अगर अपने छोटों के मामले में चौकस रहेगा, गफलत नहीं बरतेगा, तो उन छोटों को दीन के मामले में गफलत करने की जुरात नहीं। उसी को फरमा रहे हैं कि ला यकफलो मखाफत अन यकफलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हालात की तरफ से जो है वो गफलत नहीं फरमाते थे, इस मबादा के लोग दीन के मामले में क्या हो जाएं, غافل ہو جائیں. او آگے فرماتے ہیں او یمیل یا یمل یا کسی ملا. دیکھو دین کے معاملے میں غفلت کی یعنی کمزوری کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دین پر عمل کرنا ہی کیا کر دے, چھوڑ دے اس کو, تو غفلت. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دین کے ہم پر عمل کرنے کے معاملے میں اتنا آگے بڑھ جاوے کہ پھر اس کی طبیعت میں کنٹالا آ جائے. عبادت اتنی کرتا ہے کرتا کرتا ہے ایک مہینے تک کرتا ہے پھر بیٹھ گیا, سمجھا کہ نہیں. اس کو ملال کہتے ہیں. شریعت نہ اس کی اجازت دیتی ہے غفلت اور نہ اس کی. اتنا زیادہ اپنے آپ کو اپنانا پہلے بھی آ گیا ہے مضمون کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اصل فرائض سے بھی آدمی کیا ہو جاوے غافل. مہینے بھر تم خوب رات رات بھر جاگتے رہے اور بعد میں ایسے سوئے کہ فرض نماز بھی جا رہی ہے. ایسی نفل عبادت کرنے کی شریعت اجازت دیتی اعتدال درمیانی حال. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات میں کوئی عبادت میں بہت زیادہ غلو کرتا ہے تو اس کو بھی بلا کے پھٹکارتے تھے, اے ایسا مت کرو, سیدھا درمیانی, بہت دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹانگیں ٹوٹ جائے گی تو پھر کسی کام کے نہیں رہو گے. اسی کو مخافتا یغفلوا او یمل. آپ لوگوں کے حال سے غفلت نہیں برتتے تھے اس ڈر کی وجہ سے, اس مبادہ کہ مبادہ لوگ دین سے غافل ہو جائیں یا اکتا جائیں. یعنی زیادہ عمل تو جو زیادہ عمل کرنے والا ہے نہیں اس کو بھی تنبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے, ورنہ کل کو وہ پھر ایسا چھوڑے گا کہ جائے گا. آج لکل حال عنده اتاد, ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک انتظام تھا, ہر چیز کا ایک انتظام تھا, کوئی کام بھی بغیر انتظام کے نہیں, ہر ایک کے لیے. لا یقصر عن الحق, حق کے معاملے میں کبھی آپ کوتاہی کرتے نہیں تھے, یعنی کسی حق چیز کے معاملے میں کمی نہیں. ولا یجاوز, اور حق کے معاملے میں حد سے آگے بھی نہیں بڑھتے. کون اعتدال, آگے بھی نہیں اور کوتاہی بھی نہیں, اعتدال. الذین یلونہم من الناس خیارون, آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے لوگوں میں سے جو لوگ آپ کی خدمت میں مستقل آنے والے ہوتے تھے وہ کون تھے, کون تھے؟ خیارہم, خلقت کے بہترین افراد. لوگوں میں جو بہترین افراد ہیں وہی گویا آپ کے قریب ان کو بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. اور افضلہم عندہ عامہم نصیحتا, اور ان قریب بیٹھنے والوں میں آپ کے نزدیک سب سے بہتر کون سمجھا جاتا تھا؟ جو لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی چاہتا, لوگوں کی جتنی زیادہ خیر خواہی, لوگوں کو جتنا جو راحت پہنچانے والا, اتنا آپ کی نگاہوں میں وہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ہر ایک آدمی لوگوں کو کی خیر خواہی کی کیا کرے گا, کیونکہ ہم کو سرٹیفکیٹ تو یہی اسی بنیاد پر ملتا ہے, چاپلوسی پر نہیں بلکہ کام پر, اور کام بھی یہ. وَآزَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاتًا وَمُوَاسَاتًا, اور آپ کی نگاہ میں لوگوں میں سب سے بڑے رتبے والا کون؟ جو لوگوں کے ساتھ غم گساری اور ان کی مدد کرنے والا, جو لوگوں کا جتنا بھی غم اور ان کی تکلیفیں دور کرتا ہو, لوگوں کی جتنی مدد کرتا ہو, وہ آدمی آپ کی نگاہوں میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ بڑے رتبے والا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ایک آدمی یہی کوشش کرے گا کہ میں اس طرح کر کے حضور کی نزدیکی حاصل کروں, حضور کی خوشنودی حاصل کروں. یہ ہے آپ, یہ آپ کی گویا باہر جب تشریف لاتے تھے اس کا حال بیان. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى, بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ تو ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا احساس اور ادراک عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ اس حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے گزار کر جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما کر، اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اللہ مولانا ابراہیم کاوی صاحب کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما کر تیرے قرب کا ذریعہ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کی کفالت کفایت حمایت اور حفاظت فرما، ان کی موجودگی میں تو نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، ہمارے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں کے رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری محبت حسن سلوک ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو عام فرما، اللہ آج تک جس طرح تو نے اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرمائی، اللہ مدارس مکاتب دعوت و تبلیغ اور دینی سلسلے اللہ پوری قوت و آزادی کے ساتھ جاری و ساری رہے، اللہ ان سلسلوں کو آئندہ بھی معاذ اپنے فضل سے اللہ اسی طرح جیسے اس میں سابق تھے جاری رکھتے ہوئے اللہ ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بدعتوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر، دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، وہ اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو، اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ تو نے جو صلاحیتیں جو قوا جو نعمتیں جو کچھ اللہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو تیرے دین علم دین ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان چیزوں کو اللہ دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا
محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.